کم اتنا فرق پڑ جاتا ہے حالات کی وجہ سے، کبھی کبھی کسی نیکی کی ضرورت ہوتی اور لوگ کام کرتے ہیں، اور کبھی وہ کام عام ہو جاتا ہے پھر لوگ آتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ایک جگہ پانی کی ضرورت ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا، اور ایک پھر وقت ایسا آ گیا جب گورنمنٹ نے ساری لائن وہاں مہیا کر دی، پانی کھلا ہو گیا، اب کوئی کہے کہ میں کنواں کھدواتا ہوں تو وہ جس نے پہلے ضرورت میں کھدوایا تھا وہ اور اب جو کر رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گرو اور تم، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے کون خرچ کرتا تھا مال، اور مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے کون جہاد کرتا تھا. اس وقت تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کل کو کیا ہو، یہ منصوبے چلیں نہ چلیں، اسلام پھیلے نہ پھیلے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. اور اسی لیے کسی انسان کی عظمت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ اپنے درمیان میں رہنے والوں کو پہچان دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے، جب وہ سارے کے سارے برابر کی سطح پر چل رہے تھے تو جن لوگوں نے اس وقت پہچانا کہ اس آدمی میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، وہ تھے اصل میں جن کی نظر گہری تھی اور جن کی عقل بڑی گہری تھی، ورنہ تو سب برابر تھے. تاریخ کا ایک مرحلہ جب گزر جاتا ہے تو پھر کوئی سوچتا ہے کہ فلاں کام تو بہت بڑا تھا، وہ جو اس وقت کے لوگ تھے اگر انہوں نے سوچا ہوتا تو پھر بہت بڑا تھا. تو اس لیے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنا، جہاد کرنا، لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کل کو کیا ہو کیا نہ ہو. ہم کیوں ایسے کہیں جب مکہ فتح ہو گیا اور جب جہاد کا معاملہ نرم پڑ گیا، اب لوگ آئے خرچ کرنے بھی سب کچھ، تو اللہ نے فرمایا وہ اور تم برابر نہیں ہو. اور اسی لیے آیت کی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تم اور وہ جو ابتدائی دور میں میرے ساتھ رہے ہیں بھلا برابر ہو سکتے ہو؟ اور یہ ان کے لیے فرمایا تھا، فرمایا اللہ کی قسم تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک سر جو اللہ کے راستے میں دے دیں اس تک نہیں پہنچ سکتے. یہ حدیث اب بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں تھی، اصل میں یہ انہی صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی جو بعد میں آئے اور جو پہلے آئے. تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے حالات کی تبدیلی سے کہ کسی انسان نے کس وقت خرچ کیا، کسی انسان نے کس وقت اللہ کے لیے محنت کی. اب ان پر مشکل وقت آیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل کرے گا، کام میں کچھ آسانی ہو جائے گی، چلتے ہیں. اب جب چلے گئے اس غار میں پہنچے تو اللہ نے نیند تاری فرما دی، اور اللہ فرماتے ہیں وتر الشمس، اور تو سورج کو دیکھے گا. دیکھے اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کافہم، تو وہ دھوپ ہٹ جاتی ہے ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف کو. فاذا غربت، اور جب سورج ڈوبتا ہے، تقرضهم ذات الشمال، تو وہ پھر بائیں طرف کو دھوپ ہٹ جاتی ہے. وهم فی فجوۃ منہ، اور وہ اس کی ایک کھو میں ہیں، وہ غار میں رہ رہے تھے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من یهد اللہ فهو المهتد، اور جو ہدایت اللہ تعالی جسے دے دیں وہ ہے ہدایت والا. ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہی پر چھوڑ دے، فلن تجد له، تو اس آدمی کے لیے نہیں پائے گا ولیا، کوئی اس کا دوست بن جائے، مرشدہ راہ دکھانے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں سورج جب طلوع ہوتا تھا تو یعنی اس کی جب دھوپ آتی تھی غار پر، ذات الیمین وہ دائیں طرف کو ہٹ جاتی تھی، اور جب غروب ہو رہا ہوتا تھا تو ذات الشمال بائیں طرف کو ہٹ جاتی تھی، تاکہ کہیں وہ دھوپ ان پر پڑے اور ان کی نیند میں خلل نہ آئے. اللہ کی دوستی اور اللہ کا تعلق یہ ہے. اسی لیے زجاج کا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غار اس طرح واقع نہیں ہوا تھا، بلکہ دراصل یہ ان کے لیے کرامت کی ایک چیز تھی جو اللہ نے فرمائی ہے. کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں غار کی جو حیثیت تھی جغرافیائی طور پر وہ بیان کرنی مقصود ہے، مگر زیادہ دل کو لگتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جغرافیائی حیثیت اس کی بیان کرنی مقصود نہیں، بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہماری جن کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے پھر ہم ان کا کیسے خیال رکھا کرتے ہیں. یہ ہے وہ چیز. اللہ فرماتے ہیں اس دھوپ کو ہم یعنی ہٹا دیتے تھے, مراد اس کی یہ ہے, اور وہ دائیں طرف ہو جاتی تھی, بائیں طرف ہو جاتی تھی کہ کہیں وہ دھوپ ان پر پڑے تو ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو, کہیں ایسی چیز نہ آ جائے. اسی لیے اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میں نے ان کا محل دیکھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا, اور وہ ایک موتی میں بنا ہوا تھا. تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ انہیں بشارت دیجئے, انہیں کہیے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسا محل تیار کیا ہے لا صخب فیہا ولا نصب, اس میں شور شرابہ کچھ نہیں ہوگا. مکہ مکرمہ میں کافر شور مچاتے تھے, تنگ کرتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں کھانا تیار کرتی تھی اور ان کے ہمسائے اس کھانے کی ہنڈیا میں اگر وہ کھلے جگہ پر پکاتی تھی تو اوپر سے گندگی پھینک دیتے تھے, کھانا سارا خراب ہو جاتا تھا. چھوٹی بچیاں تھیں ان کی اور وہ باہر نکلتی تھی جب تو کفار مکہ ان کے گھر کے راستے گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے تھے اور ان کی چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ کانٹے ان کے پاؤں میں چپ جاتے تھے, یہ بیچاری بیٹھ کے کانٹے نکالتی تھی اپنی بچیوں کے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا وَامْرَأَتُهُ, ابو لہب کی بیوی وہ قیامت میں کیا کرے گی, اسی طرح آخرت میں عذاب میں آئے گی کہ گٹھا اٹھایا ہوا ہوگا اس نے لکڑیوں کا, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ جنگل میں جاتی تھی خاص طور پر اور کانٹے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بچھا دیتی تھی, یہ حرکتیں کرتے تھے, اور اسی طرح آگ جلاتے تھے اور اپنے گھر کی راکھ جو تھی وہ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف پھینک دیتے تھے. یہ چیزیں جو تھیں نا, اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں ایسے گھر کی بشارت دی ہے جس میں انہیں کوئی دقت اور دکھ نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. خدا کا معاملہ یہاں بھی ایسے ہے, ان لوگوں نے اپنے گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ دیے, چل پڑے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو دھوپ کو ہٹا دیا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو, اور اللہ کا یہ معاملہ رہتا ہی ہے ہر اس انسان کے لیے جس کا خدا سے دوستی کا ناتا اور تعلق جڑ جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں یہد اللہ فہو المحتد, جس کو اللہ ہدایت دے دیں وہ ہے ہدایت والا, اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں اس کے لیے ولی مرشدہ, تمہیں کوئی اس کا دوست نہیں ملے گا, مرشد نہیں ملے گا. مرشد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے, اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی جائے اور انسان ہدایت کی راہ پا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی خاص چیز بیان فرمائی. تو خدا کا نظام پورے کا پورا کائنات کا, اللہ جب چاہیں اسے تبدیل کر لیں, جیسے چاہے خدا تبدیل کر لے. سورج کا غروب اور طلوع ہے یہ اللہ جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں, تو دھوپ اس کا ایک اثر ہے سورج کا, پھر کون سی بڑی بات. یہ سورج صدیوں سے چل رہا ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ سال ہو گئے ہوں گے, شاید لوگوں کو اس کی اصل وقت کا بھی کسی کو علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے جب تبدیل کریں گے تو وہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب چڑھتا ہے اور پھر وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اس وقت جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول کر لیتے ہیں اور اسے اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ آگے چلا جائے, اور سورج پھر آگے چل پڑتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ رد کر دیں گے, نہیں قبول فرمائیں گے, تو کہے گا میرے پروردگار اب کیا حکم ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوٹ جا, اور پھر وہ لوٹے گا جہاں سے وہ آیا تھا. تو پھر کیا ہوگا, پھر مغرب کی طرف سے وہ سورج ہوگا جو طلوع ہو جائے گا, تو مغرب کی وجہ سے طلوع ہونے کے بعد لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کچھ عرصے تک کے لیے, پھر لوگ بھول بھی جائیں گے اس قصے کو, پھر توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. مگر یہ کہ مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا یہ وہ ہے جس کا سجدہ رد ہو جائے گا. اب سورج کیسے سجدہ کرتا ہے, وہ دوپہر کس وقت ہوتی ہے, اس پہ بہت چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں, مستقل کتابیں اس بات پر لکھی گئی ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, مستقل رسالے, مگر حقیقت اس کی صحیح معنی میں اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ سورج کا سجدہ کیا چیز ہے آخر, اللہ کے سامنے کیسے ہوتی ہیں. تو اللہ کے لیے اس کائنات کو بدلنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا اور اس کا دو ٹکڑے ہو جانا, اور آپ نے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو اس بات پر, وہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا وہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے تو ممکن ہے, ہمارے آپ کے لیے وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا, چاند کے ٹکڑے ہو گئے. تو یہی چیز کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا اور لوگوں نے دیکھا, اور آپ نے فرمایا دیکھو اور اس بات پہ گواہ رہو, اور لوگ جو کافر تھے اس کے باوجود نہیں مانے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمایا کہ وہ نوجوان جو تھے ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو, اور ہم نے سورج کے لیے دھوپ کا معاملہ ایسے کر دیا. تو دیکھو ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے, اور جس کو اللہ چھوڑ دیں گمراہی پر پھر پوری دنیا مل جائے, کوئی ولی کوئی دوست اس کو نہیں ملتا, کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملتا. اس لیے اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے جو کسی انسان پہ ہوتے ہیں, ایک انعام یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو کوئی ایسا مل جائے جس کے ذریعے ہدایت کی راہ پائی جا سکے, جس کے ذریعے ہدایت کی راہ مل سکے. اور فقہا نے مسائل میں لکھا ہے, فقہا کہتے ہیں کہ مسلمان کسی گاؤں میں بستی میں رہتے ہوں اور وہاں کوئی عالم دین ان کے پاس نہ ہو تو وہ فرض کفایہ کے تارک ہیں, گناہگار ہے ساری کی ساری بستی. انہیں چاہیے تھا کہ کسی عالم کو بلا کے وہاں رکھتے تاکہ اس سے مسائل پوچھتے. اور تفسیر مظہری میں آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساری بستی میں ایک بھی شیخ نہ ہو, ایک بھی اللہ کا ایسا نیک بندہ نہ ہو جس سے جا کر دین کی رہنمائی حاصل کی جا سکے, تو وہ کہتے ہیں ساری بستی گناہگار ہوگی فرض کفایہ کے ترک کرنے کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے ایسے ماحول میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا جہاں اللہ کی طرف رہنمائی کے لیے کوئی نہیں تھا. میں اس کلمہ پڑھ لینے سے جان نہیں چھٹ جاتی, اور میں اتنی بات سے اسلام میں ایسے نہیں آ جاتا کہ قیامت میں سے اللہ کے سامنے کچھ حساب نہ دینا پڑے. وہ تو ایسی چیز ہے کہ زندگی کا ہر ہر شعبہ اسلام کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مطابق معاملہ کرنے. تو جب ہو گئی نہیں کسی معاشرے میں ایسی چیز کا وجود, لوگ کیا کریں؟ جنازے کی نماز کیا فرض کفایہ ہی ہے, پوری بستی میں کوئی بھی جنازہ نہ پڑے تو سب گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور چند آدمی پڑھ لیں گے تو وہ سارے کے سارے لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائیں گے, کافی ہو جائیں گے اس فرض کی ادائیگی میں, اور انہیں زیادہ ثواب ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ساری بستی کو گناہ سے بچا لیا نا. جب سب لوگوں کو اس ایک دو چار آدمیوں نے گناہ سے بچایا تو اتنا ہی اللہ کے یہاں سے اجر بھی ملے گا. اس لیے یہ جن معاشروں میں آپ زندگی گزار رہے ہیں, کیا علماء شہروں کے شہر خالی ہیں اور جہاں نہیں ہے ایسے وہاں سب کے سب لوگ گناہگار ہوتے ہیں, اس فتوے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسا آدمی رکھا نہیں جس سے دین کے معاملے میں وہ رہنمائی حاصل کر سکیں, دریافت کر سکیں. جو فیسلٹیز ہیں, فون ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ سب کی سب اپنی جگہ پہ درست ہیں, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فون بھی مل جایا کرے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فوری نوعیت کے مسائل اس طرح حل ہوا کریں. اور یہ پھر فون اتنا مہنگا اور اتنی چیزیں ہر کوئی, اور بسا اوقات مسائل ایسے آ جاتے ہیں جس میں مفتی تو فتوا دے دیتا ہے کہ اچھا جی یوں کر لیجئے, لیکن وہی مفتی اگر وہاں رہتا ہوتا تو کبھی بھی وہ فتوا نہ دیتا, کیونکہ وہ اس بیک گراؤنڈ سے واقف ہوتا ہے رہنے کی وجہ سے. اور فون پہ اگر آپ پوچھ لیں, خط لکھ کے پوچھتے تو اسے کیا پتا کن حالات میں یہ مسئلہ پوچھا گیا, وہ تو یہی کہے گا یہ جائز ہے ناجائز ہے, اور پورے حالات اس کے سامنے اتنا لکھتے لکھتا کون ہے اور لمبی بات کیسے ہو سکتی ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جن کی غور اور فکر کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ کے بڑے انعامات میں سے ایک یہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت کی راہ میسر آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غار میں یہ حالت تھی, وتحسبهم ایقاظاً, تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں, وہم رقود, اور وہ سوئے ہوئے تھے, ونقلبهم, اور ہم پلٹاتے تھے انہیں, ذات الیمین دائیں کروٹ پر, وذات الشمال اور بائیں کروٹ پر, وقلبهم, اور ان کا کتا, باسطن, پھیلائے بیٹھا تھا ذراعی اپنے دونوں بازوؤں کو, بالوسید, اس چوکھٹ پر, لو اطلعت, اگر تم جھانکو, علیم, ان پر, ان غار پہ, لولیت منہم, تو تو ان سے منہ پھیر لے گا, فرارن, بھاگ کھڑا ہوگا, ولملئت منہم رعبا, اور ان کو دیکھنے سے روب تاری ہو جائے گا. اب غار کے اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وہ اصحاب کاف جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے, اور ماحول اتنا روب والا تھا کہ اس ماحول میں تحسبهم ایقاظاً وهم رقود, تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں دیکھنے والا, حالانکہ بدر حقیقت سوئے ہوئے ہیں. یا تو یہ کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی, اور کھلی آنکھوں میں خدا نے انہیں نیند دے دی, آنکھیں بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں اجازت دی. یا یہ کہ وہ سو رہے ہوں گے لیکن دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جاگے ہوئے ہیں. یہ اس لیے حالت بنا دی کہ تاکہ کوئی انسان اگر جھانکے تو وہ انہیں تنگ نہ کر سکے. اپنی قوم سے تو یہ نکلے ہوئے تھے, تو قوم میں بادشاہ تھا, بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ان کو پکڑو, ان کی تلاش کرو وہ کہاں گئے. یہ ہوتا ہی ہے جب کوئی ہجرت کر کے نکلتا ہے تو پھر اس کی تلاش بھی ہوتی ہے تاکہ اسے واپس لایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے نکلے تھے, تو اہل مکہ نے زور لگا دیا کہ کسی طرح پکڑ کے واپس لے آئیں. ابو جہل نے کہا 100 اونٹوں کا انعام دوں گا اگر کوئی آدمی ہمیں ان کی خبر لا دے. سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا, اور سراقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی بھی کوشش کی. سراقہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے حضرت وقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا تو میں گھوڑا دوڑا رہا تھا, قریب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے پتا چل گیا ہے اور یہ جا کر اطلاع دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کہتے ہیں میرے لیے بد دعا فرما دی. پھر دوبارہ میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا اگر مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے, اور میرے گھوڑے کے پاؤں وہ کہتے تھے زمین میں دھنس گئے تھے, تو میں نے کہا میں آپ کو کوئی پتہ نہیں بتاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مجھے دی اور میرے گھوڑے نے پاؤں زمین سے نکالے. پھر میرے خیال میں آیا کہ 100 اونٹ ملیں گے اگر ان کی اطلاع دوں گا, تو میں پھر ان کی طرف بھاگا, گھوڑے کو دوڑایا تو دوبارہ مجھے بد دعا لگی, اور میں نے کہا میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ اگر میں اس مصیبت سے بچ جاؤں تو آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور پھر جب انہوں نے دعا فرمائی اور میں نے گھوڑے کو نکالا زمین سے اور پھر قریب آ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سراقہ کیا بات ہے, کیوں ایسے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ سچے ہیں اور میں نے غلطی کی. اور آپ نے فرمایا سراقہ کیا حال ہوگا تیرا اس دن جس دن کسریٰ شاہ ایران کے کنگن تو پہنے. تو کہتے تھے ایران کے بادشاہ کے کنگن میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات مجھ سے فرما دی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی آج کسی کو کہہ دے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم وائٹ ہاؤس میں جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤ, کوئی سوچ سکتا ہے ایسی بڑی بات ہو؟ تو وہ انہوں نے سراقہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا, میں حیران رہ گیا کہ یہ بھلا کیسے ہوگا. اور جس دن ایران فتح ہوا ہے وہ مال لایا گیا مسجد نبوی میں, تو اس کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو دیے اور انہوں نے کہا یہ پہن. تو سراقہ رضی اللہ عنہ نے کہا سونے کی حرمت کے متعلق کوئی بات کی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اسے پہن لے, میں چاہتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے. تو سراقہ رضی اللہ عنہ نے وہ پہنے. اتنا خیال تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوری کرنے کا, ایسی بات سے بات آتی ہے ذہن میں. حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے بعد جو خطبہ دیا تو انہوں نے پہلے خطبے میں یہ کہا کہ جس کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو ابو بکر اس کا اہل ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے, میرے پاس آؤ. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جابر یہ جو تجھ پہ قرضہ ہو گیا ہے زیادہ, تو گھبرا نہیں, میرے پاس سونا آئے گا جب تو میں تجھے اتنا اور اتنا دوں گا. تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے ذمہ رہا یہ. پھر حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاس غنیمت کے مال میں سونا آیا تو انہوں نے لب بھر کے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دی. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا دونوں ہاتھوں سے. تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے جابر خود اٹھا لے تاکہ ان کی بات پوری ہو جائے. تو جابر رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے بھر کے سونا اٹھایا. تو حضرت وقر رضی اللہ نے اصرار کیا اور لے لے, تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے 2 مرتبہ ہی اشارہ فرمایا تھا کہ میں اتنا اور اتنا دوں گا, تو بس اتنا اور اتنا ہو گیا. اتنا تعلق تھا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی بات پوری ہونی چاہیے. تو سراقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا, یہی چیز تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو ان کی تلاش اب شروع ہوئی. اب جب تلاش شروع ہوئی کہ وہ کہیں مل جائیں, تو اللہ نے منظر ایسا کر دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے. اب پریشان تھے لوگ کہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس پہ ہم کیا کرتے تھے وہ سوئے ہوئے تھے, اور اگر کوئی دیکھتا تو ایسے جیسے جاگ رہے ہیں, تو اس وجہ سے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں دیتے رہتے تھے تاکہ وہ زندگی کا احساس رہے. کوئی دیکھ رہا ہے چند برس کے بعد آ کے دیکھ رہا ہے تو دائیں کروٹ پہ ہیں، پھر بائیں کروٹ پہ ہیں، یا کسی دن دائیں کروٹ پہ، کسی دن بائیں کروٹ پہ، تو پتا ہوتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں، ابھی سوئے ہوں گے، اٹھے ہوں گے، کوئی قیاس کرتے ہوں گے لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم دائیں بائیں انہیں کروٹیں دیتے رہتے تھے، یہ خدا کا اپنا نظام ہے. اور پھر فرمایا ان کا کتا باسط ذراعیہ بالوسید، وہ کیا تھا، چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہا. کتے کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کس تفصیل میں آدمی جائے. سعدی کہتے ہیں دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں ان کا بیٹا، اور وہ جہنم میں چلا گیا جب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. اور یہ کتا جو اللہ کی بات ماننے والے تھے، جب ان کے ساتھ ہو گیا تو اللہ نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کر دیا. تو اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت، ان کے ساتھ رہنا، یہ وہ چیز ہے جو جوڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی جہاں مجلس اور ان سے تعلق میسر آ جائے، غنیمت جاننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں اللہ کو یاد کرنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے اس جگہ پر رک جاتے ہیں، اور جو گزر رہے ہوتے ہیں فرشتے انہیں بھی بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں آؤ، یہاں دیکھو اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک دوسرے پہ فرشتے بیٹھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے ان کی تعداد. اللہ کا ایک نظام. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جماعت فرشتوں کی پھر سے بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، باوجود اس کے کہ اللہ کو علم ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، زمین کے فلاں حصے پر کچھ لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے، ہم وہاں بیٹھے انہیں سن رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. تو عرض کرتے ہیں اللہ، وہ تو تجھے ایسے یاد کر رہے تھے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ محبت سے یاد کرتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا چیز مانگ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں جنت مانگ رہے تھے. تو فرماتے ہیں جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. اللہ اس سے زیادہ شدت سے طلب کرتے. کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ ہاں جہنم سے. اور جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. اگر دیکھتے تو کیا ہوتا. دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ پناہ مانگتے جتنی آج پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے دوست ہیں ایسے کہ ان کو ہم نے بخش دیا اور جنت انہیں دے دی اور جہنم سے ہم نے انہیں پناہ دی اور ان کی ساری خطائیں ہم نے معاف فرما دی. بخاری میں آتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان میں ایک آدمی آپ کو یاد کر رہے تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی کسی کام سے جا رہا، راستے میں آتا ہے، چلتے چلتے بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک قوم لا یشکا جلیسو، یہ اتنے نیک بخت ہیں، یہ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر بھی ان کے پاس رہا ہم اسے بھی محروم نہیں کریں گے، ہم اسے بھی وہی کچھ دیں گے جو انہیں دیا ہے. تو اللہ کو ایسا تعلق اپنے ان بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو خدا کے لیے قربانی دیتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے کتے کو دیکھ، وہ بھی پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا. اس میں فقہا نے کتے کے احکامات لکھے ہیں. تھے تو اصل میں یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، یہ خدا کے نیک بندے، تو کتا انہوں نے ساتھ رکھ لیا. یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں کتے کو ساتھ رکھنا ناجائز نہیں ہوگا، یا کوئی اور وجہ ہوگی، یا انہوں نے حفاظت کے لیے لے لیا ہوگا. کتے کو رکھنا ایک تو اس صورت میں جائز ہے کہ کوئی انسان حفاظت کے لیے پال لے، یا کتے کو رکھنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ شکاری کتا پال لیا جائے، شکار کے لیے کتے کو رکھنا جائز ہے. اور کوئی اس کے علاوہ غالباً صورت نہیں ہے جس صورت میں کتے کو رکھا جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے کتوں کی اجازت دی تھی. آپ نے فرمایا تھا یا تو وہ شکار کے لیے رکھے جائیں، اور یا وہ اس لیے رکھے جائیں کہ حفاظت کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ حکم دیا، انہوں نے فرمایا سارے کتے ختم کر دیے جائیں. انہوں نے کہا شہر میں جتنے کتے، حضرت عمر رضی اللہ اپنی خلافت میں حکم دیا تھا کہ کتا جہاں جہاں پایا جائے اسے مار دیا جائے، سوائے ان کتوں کے جن کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہو، کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا جس نے اسے رکھا ہوگا، یا شکار کے لیے رکھا ہوگا، اور یا اس لیے رکھا ہوگا کہ وہ گھر کی حفاظت کرے. مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ آخری دور میں ہندوستان میں جو بزرگ گزرے ہیں ان میں سے ایک تھے. اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ بڑے سے بڑا آدمی ان کی مجلس میں کوئی اس کی وقت قیمت ایسی نہیں ہوتی تھی. بڑے سے بڑا آدمی، حضرت کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا تھا، ایسا استغنا، ایسی بے نیازی تھی کہ لوگوں نے خود لکھا ہے، مولانا ابوالحسن علی ندوی جن کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے والد حضرت سے بیعت تھے اور ان کے خاندان کے وہاں سے تعلق تھا، تو فرماتے تھے کہ ہم حضرت کے یہاں گئے اور کبھی کسی بڑے آدمی کا تذکرہ ان کی مجلس میں نہیں پایا، اور حالت یہ تھی کہ گورنر جنرل ہندوستان کا انگریز وہ بھی اس خانقاہ میں کبھی کبھی آتا تھا. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت گورنر جنرل نے آنا ہے، تو حضرت نے فرمایا ہم سے مل کے کیا کریں گے، ان کا حضرت آنا چاہتے ہیں، فرمایا آ جائیں، اور یہ کہہ کے پھر بھول گئے. دو چار دن کے بعد جب گورنر جنرل کے آنے کا وقت کیا ہوا، وہ آ گیا تو حضرت نے فرمایا ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے آنا ہے، اور ہمارے ہاں اگر پتا چل جائے کہ کونسلر نے آنا ہے محلے کے تو بھی راتوں کوئی نیند نہیں آتی کہ کونسلر صاحب تشریف لا رہے. تو حضرت نے فرمایا ہو تو یاد ہی نہیں رہا. تو گورنر جنرل آ گیا، اس کی اہلیہ آ گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ میم صاحبہ ہیں. تو حضرت نے فرمایا پھر؟ تو لوگوں نے کہا حضرت اب مسجد میں آ گئے. تو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا گورنر جنرل بھی، تو اس کی بیوی دیکھ رہی تھی اب کہاں بیٹھے، تو پاس ہی ایک گھڑا پڑا ہوا تھا، اس میں بیوی اسی پہ بیٹھ جا، مسجد کی چٹائیوں پہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، صفیں گندی تھی، تو بیوی اسی پہ بیٹھ جا. تو خیر چپ وہ بھی حضرت بھی. تو تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضرت تبرک کوئی چاہیے، برکت کے لیے آئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا وہ ہنڈیا لانا جو رات رکھی تھی، وہ ہنڈیا میں کچھ چورا تھا اس کا مٹھائی کا، تھوڑا تھوڑا دے دیا، فرمایا یہ لے جاؤ. تو گورنر جنرل نے کہا حضرت میں آیا تھا مجھے کوئی نصیحت کر. تو نہ گورنر جنرل نے کہا حضرت میں آیا تھا خانقاہ کے لیے کہ کچھ زمین میں چاہتا ہوں، یہ گاؤں پورا خانقاہ کو دے دیا جائے، آپ کے نام کر دیا جائے. تو فرمایا ہم کیا کریں گے اس گاؤں کو؟ اس نے کہا حضرت خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، کھانا پینا خرچہ یہ چلتا رہے گا. فرمایا گورنر صاحب الحمدللہ ہماری اہلیہ باجرے کی روٹی وہ پکا دیتی ہیں، اور یہ گھاس لگا ہوا ہے، یہ سبزہ لگا ہوا ہے، اس میں اگتا ہے ساگ، تو میں ساگ خود توڑ کے لے آتا ہوں، وہ پکا دیتی ہیں اور ساگ کے ساتھ روٹی ہم کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ساری دنیا ہمارے پاس ہے، ہمیں اور کیا چاہیے. تو اس نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیں. تو فرمایا بس ظلم نہ کرنا، اتنا کا. اس نے کہا کچھ اور؟ فرمایا بس ساری زندگی اس پہ عمل کرو، ظلم نہ کرنا. تو بڑے لوگ تھے نا، نواب حبیب الرحمان صاحب حاضر ہوئے. نواب حبیب الرحمان خود بڑے مصنف، یہاں بھی ان کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی لکھی ہوئی، اتنے دیندار. تو حضرت بیعت نہیں کرتے تھے بڑے لوگوں کو، نوابوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، کیونکہ بہت سے مسائل ہو جاتے تھے. تو نواب صاحب پھر آئے بیعت پر اصرار کرتے رہے، حضرت نے بیعت نہیں کیا. تو ایک دن جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو حضرت تنگ آ گئے، تو میں نواب صاحب کیوں آخر بیعت ہونا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میری جو ریاست ہے، جب والد صاحب کا زمانہ تھا تو والد صاحب نے حکم دیا کہ ریاست میں جتنے کتے ہیں سب کو مار دیا جائے، سوائے ان کتوں کے جن کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہو کہ ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا. تو حضرت میں پھر تو کہنے لگے حضرت میں تو پٹا ڈلوانے آیا ہوں، بس اس لیے بیعت ہونا ہے، پٹا ڈال دوں. تو حضرت پھر نہیں بولے، پھر بیعت فرما لیا. ایسے لوگ تھے بڑے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی جستجو تھی کہ کہیں سے خدا کا عشق، خدا کی محبت جن دلوں میں ہے وہاں سے ناطا جڑ جائے. یہ کتے کو دیکھو، اسی مناسبت سے بات یاد آئی، باسطن ذراعیہ بالوسیط، وہ ان کی چوکھٹ پہ اپنے دونوں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ تعلق ان کی وجہ سے اللہ نے اس کا یہاں بھی ذکر فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں وہ ماحول ایسا تھا، لوطلعت علیہم، اگر تم جھانک کر دیکھتے اس کو، لولیت منہم فرارن، تو تم منہ پھیر کے بھاگتے، ولملیت منہم رعبا، اور ان میں رعب اللہ نے ایسا رکھ دیا تھا آدمی اس غار کے اندر نہیں جا سکتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک رعب وہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے پاس سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود جان بوجھ کے لوگوں پر رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رعب جلد یا بدیر ذلت میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ خدا اس رعب کو ہٹا دے، وہ بھی چھوٹی چیز ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. اور جن لوگوں سے وہ طلبگار ہوتا ہے کہ لوگ رعب کی وجہ سے اس کی عزت کریں، وہی جوتے مارنے پہ اللہ متعین کر دیتا ہے. اتنے واقعات ہیں اس کے، اتنے واقعات ہیں، آپ خود غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ جبرن اپنی عزت لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، اللہ اس زمین میں انہیں رسوا کر ہی دیتا ہے، وہ ایسا رسوا کرتا ہے کہ چھوٹوں سے جوتے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. شاہ ایران کی مثال آپ کے سامنے، دیکھو پوری دنیا نے اسے جگہ نہیں دی، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. اور جو اپنا روب نہیں چاہتے اور فتنوں سے بچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، روب بھی خدا ڈال دیتا ہے. اللہ کا معاملہ ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے گھل مل کے رہتے تھے لوگوں میں کہ کوئی آدمی باہر سے آتا تھا تو پوچھتا تھا من فیکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اتنے گھل مل کے بیٹھے رہتے تھے. اور روب کا یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا میں جس جگہ جا کر بیٹھ جاؤں ایک مہینے تک گھوڑا دوڑتا رہے تو جتنی زمین گھوڑا کور کر لے گا اس کے پاؤں میں آ جائے گی، میں یہاں بیٹھا رہوں وہاں بھی میرا روب پڑ رہا ہوتا ہے. مسیرت شہرین، آپ نے فرمایا ایک مہینے کی مسافت پر میرا روب پڑتا ہے جہاں میں جا کر بیٹھ جاؤں. یہ روب کا عالم. روب کا حال یہ ہے کہ آدمی ایک آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دیکھتے ہی کپ کپی اس پہ تاری ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا، فرمایا کیوں ڈرتے ہو، کہو جو بات کہنی ہے. اس نے کہا آپ کا روب مجھ پہ پڑ گیا. آپ نے فرمایا مجھ میں کیا روب کی بات ہے، مجھ سے ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تو اتنی غریب عورت کا بیٹا ہوں جو بیچاری تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، اور سوکھا گوشت جو دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا قربانی کے دنوں میں، حج میں لوگ آتے تھے تو قربانی کے دنوں میں گوشت سکھا لیتے تھے. فرمایا میں تو میری ماں تو وہ پکایا کرتی تھی، اتنی غریب عورت کا بیٹا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کیا بات. اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فرما رہے ہیں. اور اللہ نے جو روب دیا ہے وہ ایسی چیز ہے، یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بہت تھی. ان کا روب کا حال یہ تھا کہ عمر ابن میمون کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا، جوان ہو چکا تھا، نماز مجھ پہ فرض تھی، اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈیڑھ سال شہادت سے ان کے پہلے میں نماز جب پڑھنے جاتا تھا پہلی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب اتنا تھا، فرماتے تھے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا ان کے سامنے، اور جوان آدمی ہے مگر ان کے روب سے لوگوں پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی. یہ چیز تھی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا، انہوں نے کہا امیر المومنین اتنا روب ہے آپ کا، اللہ کی قسم عمر کنواری لڑکیاں پردے میں جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا آپ کا نام سنتی ہیں تو کپ کپی تاری ہو جاتی ہیں. آخر آپ چاہتے کیا ہیں، ہو کیا اب آپ کی مملکت میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا عمدہ جواب دیا، انہوں نے کہا عبدالرحمن میں یہ چاہتا ہوں میری ساری رعایا اتنی جرت والی اتنی دلیر ہو جائے کہ جب انہیں کوئی خدا کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے تو وہ صاف کہیں کہ ہم نہیں مانتے. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری رعایا ایسی دلیر ہو، میں اگر کبھی حکم دوں انہیں یا کوئی بھی حکم دے وہ صاف کہہ دے، منہ بھر کے کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے، میں چاہتا ہوں میری رعایا اتنی دلیر ہو جائے. یہ مزاج وہ پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ برائی پنپ نہ سکے معاشرے میں، کوئی غلط آدمی غلط احکامات نہ دے سکے. اگر حکم دے گا غلطی کا سب کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں مانتے، یہ اس کے خلاف. یہ چیز تھی. تو روب اللہ کی طرف سے ہے، دیا جاتا تھا لوگوں میں، اور اللہ کی طرف سے محبت ہے جو ڈال دی جاتی ہے. خام خواہ کی چیزیں کرنا، اپنا روب جمانے کی کوشش کرنا کوئی نہیں آتا، اس کا نتیجہ انجام کار ذلت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور پھر اسی طرح ہم نے انہیں کیا کیا، اٹھا دیا. نیند ختم ہوئی، تین صدیاں گزر گئی. قَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں، ہم نے انہیں اٹھا دیا، پھر انہوں نے سوال کیا آپس میں. قال قائل منهم، اور ان بولنے والوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا کم لبستم، کتنا عرصہ رہے ہو یہاں؟ کالو، کہنے لگے لبستنا یومن، ایک دن رہے ہوں گے، او بعض یومن، یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے. کالو، پھر دوسرا گروہ بولا اور کہنے لگا ربکم عالم بما لبستم، تمہارا پروردگار زیادہ اچھا جانتا ہے تم کتنے عرصے تک یہاں رہے. فبعثوا، بھیجو احدکم، ایک آدمی کو، بورقکم ہذہ، اس دینار اس سکے کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر، سو سے چاہیے کہ دیکھے، ایوہا ازکا طعاماً، کون سا کھانا سب سے بہتر ہے. فلیاتکم برزق منہ، اور تمہارے کھانے کے لیے وہاں سے کچھ کھانا خرید کر لائے. ولیتلطف، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے. ولا یشعرن بکم احدا، اور تم میں سے کسی کی خبر وہ نہ دے شہر میں جا کر. انہم، اور بات یہ ہے کہ ان یظہروا علیکم، اگر شہر والوں کو خبر ہو گئی تمہاری کہ تم یہاں آؤ، یرجموکم، وہ پتھروں سے تمہیں مار دیں گے، اور یعیدوکم، یا وہ کوشش کریں گے کہ پھیر دیں فی ملتہم، اپنے مذہب میں، ولن تفلحو، اور اگر تم ان کے مذہب کو دوبارہ چلے گئے، قبول کر لیا دوبارہ تم نے اس کفر میں جانے کو، اذن ابدا، کبھی بھی تم فلاح نہیں پا سکو گے، کبھی تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اب اللہ نے 300 برس کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ اس معاملے کو کھولیں.
الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا، وہ آپس میں سوال کریں، بینہم، ایک دوسرے سے، قَالَ قَائِدٌ مِّنْهُمْ، بولا ان میں سے ایک بولنے والا، اور اس نے کہا کہ کم لبثتم، تم کتنا عرصہ یہاں رہے. قالوا لبثنا، انہوں نے کہا گزارا ہم نے، یومن، ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم عالم بما لبثتم، اور دوسرا گروہ بولا اور اس نے کہا کہ تم نے یہاں قیام کیا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتے ہیں. فباسو احدکم بورککم حاضر ہی، اور تم بھیجو کسی ایک کو یہ سکہ اور روپیہ دے کر الی المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر، اور جو بھی جائے اسے دیکھنا چاہیے کہ ایہا ازکا طعاماً، کون سا سب سے پاکیزہ کھانا ہے. فلیأتکم برزق منہ، اور اس سے، وہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کے آئے. ولیتلطف، اسے چاہیے کہ نرمی رکھے. ولا یشعرن بکم احدا، اور ایسا رویہ رکھے کہ تم میں سے کسی کو بھی تمہاری اطلاع نہ ہونے پائے. انہم، بلا شبہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان یظہروا علیکم، اگر انہیں اطلاع ہو گئی تمہاری، یرجموکم، یہ تمہیں پتھر ماریں گے، رجم کر دیں گے. او یعیدوکم، یا کوشش کریں گے کہ واپس لوٹائیں، فی ملتہم، اپنے دین میں. اور اگر یہ لوگ اس میں کامیاب ہو گئے، ولن تفلحو، اذن ابدا، تو تم لوگ کبھی بھی فلاح نہ پا سکو گے. اصحاب کہف کا قصہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس غار میں رکھا، اور وہ اس غار میں 300 برس سے زیادہ رہے، اور اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ دھوپ سے انہیں بچاتے تھے. اور اسی طرح ان کے کتے کا ذکر فرمایا کہ ان کا کتا اپنے پاؤں پھیلا کر وہ بیٹھا رہتا تھا، اور یہ فرمایا کہ وہاں ماحول ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس غار میں جھانک کر دیکھتا تو اس انسان کو پر روب طاری ہو جاتا، خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی. اس کے بعد اب یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ان کا حال یہ تھا کہ وہ کزالی کا بات نہ ہوں، 300 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا، اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کم لبث، تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو. تو اب ان کے 3 گروہ ہو گئے، یعنی ایک تو وہ تھا جو پوچھ رہا تھا آدمی، اس نے کہا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، دوسرا گروہ وہ ہو گیا جس نے یہ کہا کہ لبثنا یومن او بعض یومن، ہم ایک دن یہاں ٹھہرے ہوں گے یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے. اور اس کے بعد تیسری پارٹی وہ ہو گئی جنہوں نے کہا ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے. یہ دونوں جگہ پر قالو کا لفظ استعمال کیا گیا، اور قالو کا لفظ عربی میں جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یقیناً وہ لوگ جتنے بھی تھے وہ 2 سے زیادہ تھے. تو ایک آدمی تو ہو گیا پوچھنے والا، 3 آدمی وہ ہو گئے جنہوں نے پہلا جواب دیا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہوں گے، تو 4 ہو گئے. اور 3 آدمی پھر وہ ہوں گے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تم کتنے عرصے کے لیے ٹھہرے ہو. تو اس طرح یہ لوگ 7 ہو گئے. اور آگے چل کے قرآن پاک میں ان کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے، بات تو وہاں آئے گی، مگر اللہ کا یہ کرنا ایسا ہوا کہ 300 برس کے بعد ان میں جان پڑ گئی، اور اللہ کے ہاں کوئی ایسی چیز بعید نہیں ہے. ایسی چیزوں پر جب ہم لوگ نظر کرتے ہیں تو تعجب تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. جو چیز اللہ کے لیے ممکن ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. یہ تو جب تعجب ہو، جب کوئی کہے کہ میں نے ایسا کیا، یا لیعذ باللہ کسی انسان نے ایسا کیا، یا یہ کہے کہ اصحاب کہف نے اپنے پاس سے ایسا کیا
کسی نے اپنے پاس سے نہیں کیا, یہ تو اللہ نے انہیں 300 برس کے قریب سلا دیا, پھر اللہ نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر سوچے تو قیامت میں اسی طرح اٹھا کر بٹھا دیے جائیں گے. قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جب ہم انہیں قبروں سے نکالیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھا دیا, ہم تو سوئے ہوئے تھے, کس نے اٹھا کر کھڑا کر دیا. تو جب تک یہ منظر پیش نظر رہے اور انسان کو یہ احساس رہے کہ میں نے اسی طرح کسی دن اللہ کے حضور میں پیش ہو جانا ہے اور اسی طرح مجھے اٹھا کر کسی دن کوئی بٹھا دے گا, تو پھر بہت سی خرابیاں ایسی ہیں جن چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے. اور اللہ نے اسی طرح کے ایک واقعے کو اور جگہ بھی بیان کیا ہے, اور وہ اس پہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, وہ جب گزرے ہیں بیت المقدس سے تو وہ سارا شہر برباد ہو چکا تھا, اور تعجب سے دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں خابیت علی عروشہا, وہ سارا شہر گرا ہوا تھا, عمارتیں برباد شدہ تھیں, تباہ شدہ شہر اس نے دیکھ کے کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, یہ شہر اللہ مرنے کے بعد کیسے اسے دوبارہ پیدا کرے گا, یعنی شہر برباد ہو گیا ہے اب یہ کیسے آباد ہوگا. فاماتہ اللہ, اللہ نے اسے موت دے دی, میتا من 100 برس تک, اور کھانا اس کا اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100 برس کے بعد پھر ہم نے اسے زندہ کیا, اور ہم نے کہا کہ اپنے گدے کی طرف دیکھ جو تیری سواری کا جانور تھا, اور گدے کو ہم نے ان کے سامنے اس کی ہڈیاں, گدا گل سڑ گیا تھا, اس کی ہڈیاں جمع کی. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے ہم نے کہا کہ ننشزہا لحماً, ہم اس پر گوشت اب چڑھائیں گے, نقصہا لحماً, ہم اس پر گوشت چڑھائیں گے, اس کی ہڈیوں کو اٹھائیں گے, تم دیکھو. اور گدے کی ہڈیاں اٹھائی گئیں, پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا, پھر وہ سالم گدا بن گیا. تو گدا جو زیادہ عرصہ تک زندہ رہنا چاہیے تھا, اللہ نے اسے موت دے دی, اور اس کے مقابلے میں کھانا جو 1-2 دن میں خراب ہو جانا چاہیے تھا وہ 100 برس تک, اللہ فرماتے ہیں لم یتسنہ, اس کھانے کو کوئی نقصان ہم نے نہیں ہونے دی. تو یہ سب چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں, 100 برس پہلے جو ٹیفن کیریئر جو کھانا وہ باندھ کے لے کے چلے تھے, 100 برس کے بعد بھی وہ کھانا بالکل اپنی اصلی حالت میں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے, تو انہوں نے کہا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, مجھے پورا یقین ہو گیا, دل سے یقین ہو گیا, یقین تو پہلے بھی تھا مگر مشاہدے کے بعد اس کیفیت میں اضافہ ہو گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو یہ بات انسان اگر سوچتا رہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, جو چیزیں جلدی گل سڑ جانے والی ہیں اللہ ان چیزوں کو دیر تک قائم رکھے, اور جو چیزیں دیر سے گل سڑ جانے والی ہیں اللہ انہیں جلدی ہلاک اور برباد کر دے, یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ممکن ہیں. اس لیے آدمی کی نگاہ جب اسباب سے اٹھ کر مسبب الاسباب پر پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ چیزوں کو ناممکن تصور نہیں کرتا, پھر وہ کسی انسان کی اس بات میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا. اس کو جب یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ کرنے والے ہیں اور مالک نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر اس انسان کا یقین, اس کا اعتماد بہت بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لے لیتا ہے, بہت کمزور لوگوں میں ہمت پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ اس انسان کا یقین اس ساری چیز میں کام کرتا ہے. اور جتنا مومن کا اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے, خدا کے فیصلے کبھی کبھی اسی کے مطابق ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس انسان کا یقین ساری قوم کو, ساری امت کو, افراد کو, معاشرے کو چلانے والا ہوتا ہے. جماعت میں ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے, وہ یقین اس طرح اٹھتا ہے پھر کہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے, ان مثالوں پر غور کرے, تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی. وہ کہتا ہے میرے تمہارے لیے ناممکن ہے, اللہ کے لیے تو ممکن ہے, اللہ تو اس کام کو کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پھر کر بھی دیتے ہیں, پھر اللہ لوگوں کو دکھا بھی دیتے ہیں. بالکل اسی طرح یا 300 برس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے کتنا وقت رہے ہو, انہوں نے باہر دیکھا ہوگا ادھر ادھر, اس نے کہا 1 دن رہے ہوں گے, کل آئے تھے آج تک سونا نیند پوری ہو گئی, کیا آدھا دن رہے ہوں گے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے دن رہے ہیں, اب تو بھوک لگی ہے سخت, اور کرو یہ کہ فباسو احدکم بورثکم ہذہ الی المدینہ, یہ پیسے دو کسی کو اور اسے شہر بھیجو اور اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے وہاں سے ایک سب سے اچھا پاکیزہ کھانا لے کر آئے. یہ انہوں نے کیا کیا کہ چند آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو اپنا وکیل مقرر کر دیا اور گویا کہ یہ کہا کہ ہماری طرف سے تصرف کا اسے اختیار ہے, ہمارا یہ وکیل ہے, پیسے کو یہ خرچ کر سکتا ہے. وکالت پر استدلال فقہا نے یہاں سے کیا ہے. یہ دیکھیے قرآن پاک میں, اب بظاہر آیات کو لوگ پڑھتے ہیں کوئی سمجھ بھی میں بھی نہیں آتا کہ یہاں سے بھی وکالت ثابت ہوتی ہے, لیکن فقہا نے یہاں سے وکالت ثابت کی ہے. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ اصل میں کہتے ہیں وہ آدمی جو دلائل پر غور کر کے اس سے گہری بات کو ثابت کر دیتا ہے. فقیہ وہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ظاہر میں دلائل پر غور کرتا ہے اور عام لوگوں کی نسبت سے اللہ نے اسے زیادہ دین میں سمجھ دی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دیتا ہے جسے بظاہر لوگ نہیں سمجھتے. حدیث میں بات آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے نکال کر پھینک دے اور کھانا کھا لے. حدیث میں یہ بات آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکھی جو ہے وہ گر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا, اس سے یہی ثابت ہوتا ہے بظاہر. اب دیکھیے ایک آدمی جو فقیہ ہے جب اس پہ غور کرے گا وہ کیسے غور کرے گا, ایک ڈاکٹر ہے وہ جب غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو مکھی میں جراثیم ہوتے ہیں کہ تمہیں بیماری نہ لگ جائے, یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے. فقیہ نے غور کیا اور وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے متعلق کیوں یہ حکم دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ مکھی میں اصل میں دم میں سائل نہیں ہوتا, بہنے والا خون نہیں ہوتا, ایسا پرندہ, ایسی جانور, ایسی چیز نہیں ہے جس میں خون ایسا ہو جو بہ جائے. تو جب بہنے والا خون اس میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چھوٹے حشرات الارض, تمام چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جن میں بہنے والا خون نہیں ہے اگر وہ کھانے میں مل جائیں گے تو کھانا ناپاک نہیں ہوگا. اب اس اصول کے بعد انہوں نے کہا مچھر کا بھی یہی حکم ہے, پتنگے کا بھی یہی حکم ہے, بیسیوں دنیا میں ہزاروں حشرات الارض ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں, آپ کے یہاں ہیں تو ہمارے یہاں نہیں ہے, وہاں ہیں تو یہاں نہیں ہے, پسو ہے اور کتنی چیزیں. وہ کہتے ہیں جس چیز میں بھی بہنے والا خون نہیں ہے اس کا حکم یہاں سے ثابت ہو.